ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أنزل ماء من السماء الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ایک دفعہ مل کر درود پڑھیں محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، قدر اشرہ مجالس کی پہلی مجلس ہے. سورہ مبارکہ نحل کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل کیا جو آج کے دن سے بھی مناسبت رکھتی ہے، اور اشرہ مجالس کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے، ایک تعلق، ایک رشتہ اور ایک رابطہ اس آیہ کریمہ کا اس عنوان کے ساتھ بھی ہے، جس عنوان کو ان مجالس عزا کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے احیاء دین میں اہل بیت کا کردار، یعنی دین کی زندگی میں آل محمد کا جو رول ہے، آل محمد کا جو نقش ہے، آل محمد کا جو کردار ہے، ان دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اللہ انزل من السماء ماء. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو برسایا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ نے زمین کو زندہ کیا اس وقت کہ جب زمین مر چکی تھی، یعنی زمین کی موت کے بعد اللہ نے زمین کو پانی کے ذریعے سے دوبارہ زندگی عطا کر دی. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ، اس میں یقیناً نشانی ہے، آیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس سماعت والے کان موجود ہیں، جو سننے والے ہیں. آیت کا کیا رابطہ ہے، آیت کا کیا ارتباط ہے اس عنوان کے ساتھ، موضوع گفتگو کے ساتھ، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آج چاہتا ہوں کچھ مقدماتی گفتگو اور کچھ آشنائی کی حد تک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر سننا چاہتے ہیں تو مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی ضرورت ہے. دیکھیں، آیت کے مزاج سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں وہ ہوں، اپنا تعارف اللہ کروا رہا ہے میں وہ ہوں جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا اور تمہارے لیے مردہ ہوئی زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا. مزاج سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے گفتگو کے کہ اے انسانوں، دیکھو اللہ کی نعمت کو فراموش مت کرنا. क्या होती है नेमत, किसे कहा जाता है नेमत, जब नेमत आती है तो इंसान का क्या वजीफा बनता है, नेमत के आने के बाद अगर उस जिम्मेदारी को अदा न किया जाए तो क्या अजाब आता है, ये सब आपकी खिदमत में बयान करूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज ये है, क्यों अल्लाह कदम कदम पर अपनी नेमतों को गिनवा रहा है, क्यों अपनी नेमतों का बार बार जिक्र कर रहा है, क्यों वो इनामात और वो अल्ताफात और वो एहसानात के जो परवरदिगार ने हम पर किए हैं बार 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 उनका तस्किरा कर रहा है, क्यों? सवाल है या नहीं है? कदम कदम पर उठाएं, कभी अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें जिंदगी दी, कभी अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें ये आसमान दिया, कभी अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें हयात दी, कभी अल्लाह कह रहा है मैंने रसूल दिए, मैंने कुरान दिया, मैंने हिदायत दी, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। परवरदिगार आलम कदम कदम पर अपनी मादी और मानवी नेमात का तस्किरा कर रहा है, क्यों? यहाँ पर अगर हम अपने माशरे पर देखें, अपने माशरे पर आप निगाह करें, तो हमारे माशरे की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कैंसर का मर्ज, टीबी का मर्ज, फालिज का मर्ज, कौन सी बीमारी है कि जो हमारे माशरे में सबसे ज्यादा लाहक होती है? और अजीब बात है कि जब दूसरी बीमारियां आती है, फालिज और कैंसर और इस तरह की जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, तो इंसान बड़ा परेशान होता है, तबीब ढूंढता है, लेकिन जो बीमारी हमारे माशरे में सबसे ज्यादा लाहक है, हमें कभी उस बीमारी का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके लिए तबीब की तलाश करें, कभी उस बीमारी को हमने हिस ही नहीं किया कि उसके लिए तबीब को तलाश करें, उसके लिए मुआलजे के लिए डॉक्टर के पास जाएं। और वो बीमारी क्या है? वो बीमारी है कि इंसान अपने रब की नेमतों से गाफिल नजर आता है। ये है सबसे बड़ी बीमारी। आज आप जाए अपने माशरे में जाकर किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाले फर्द से उठाकर पूछे, वो आपको अपनी जिंदगी की मुश्किलात गिनवाने के लिए तैयार नजर आएगा, है या नहीं है? मैं कहीं और की तो बात नहीं कर रहा, अपने माशरे की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी फर्द को उठाए, वो अपनी जिंदगी की मुश्किलात गिनवाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप किसी भी फर्द से जाकर पूछे, अगरचे वो आसूदा जिंदगी गुजार रहा हो, अगरचे वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हो, कभी अपनी जिंदगी में आने वाली अल्लाह की नेमतों का तस्किरा करते हुए नजर नहीं आएगा। ये कुरान की नजर में, ये आले मोहम्मद की नजर में बीमारी है, ये आले मोहम्मद की नजर में मरज है, बीमारी है, जिसके मुआलजे की जरूरत है। कुरान, अहले बैत, आले मोहम्मद हमें यह सिखा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को देखो, उसने तुम्हें क्या नेमतें दी हैं। अल्लाह की नेमतों को गौर करो, फज़कुरु नेमतल्लाह अल्लती अनअमतु अलैकुम, अल्लाह की उन नेमतों को याद करो जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है। अल्लाह कदम कदम पर अपनी मादी और मानवी नेमात को क्यों गिनवा रहा है, क्यों बता रहा है, क्यों उनका तस्किरा कर रहा है? इसलिए कि इंसान अपने ऊपर आने वाली नेमतों को फरामोश कर देता है, आसाइशों को फरामोश कर देता है। कब उसे नेमत का अंदाजा होता है? जब नेमत उससे साथ देंगे मेरा, जब नेमत उससे छीन ली जाती है। जब तक पंखा चल रहा है एहसास नहीं हो रहा, जब पंखा, अब ये तो आपके माशरे की बात है, हमारे माशरे की बात है, जैसे ही पंखा बंद हुआ मेहरबानी से, तो अब जब पसीने आना शुरू हुए, अब एहसास हुआ कि कितनी बड़ी नेमत थी ये जो चल रही थी। जब तक रोशनी मौजूद है अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ये रोशनी तारीकी में तब्दील हुई, जैसे ही मेरा माहौल रोशनी से तारीकी में तब्दील हुआ, अब एहसास हुआ कि ये रोशनी जो आ रही थी ये कितनी बड़ी नेमत थी। इसी तरीके से अल्लाह ने भी जो कुछ मुश्किलात हमारी जिंदगी में रखी है ना, उसका एक सबब यही है कि इन मुश्किलात के बाद ये पहचान सको कि जो अल्लाह ने नेमत दी थी और तुम उससे गाफिल थे, वो कितनी बड़ी नेमत थी। अहले बैत सिखाते हैं, अल्लाह ने بیماری کو اس لیے رکھا تاکہ صحت کی قدر کر سکو، اللہ نے موت کو اس لیے رکھا تاکہ زندگی کی قدر کر سکو، اللہ نے ضعیفی کو اس لیے رکھا تاکہ جوانی کی قدر کر سکو، اللہ نے پریشانیوں کو اس لیے رکھا تاکہ آسائشوں کی قدر کر سکو، جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ بس نعمت، ہماری زندگی نعمت میں ڈھکی ہوئی ہے، ہماری ولادت سے پہلے سے ہم پر نعمات پروردگار کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، لیکن ہم غافل نظر آتے ہیں، اور قرآن اور اہل بیت اللہ کی انہی نعمتوں کی طرف ہماری نشاندہی کرتے ہیں۔ آج مقدماتی گفتگو ہے اور کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس لیے مقدمتاً عرض کر رہا ہوں۔ اللہم صلی اللہ، بس نعمت جب آتی ہے تو ایک وظیفہ بنتا ہے، نعمتیں ہماری زندگی میں بہت ہیں، ہر نعمت کے بعد میری ایک ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو کیا کہتے ہیں؟ شکر۔ پروردگار عالم کی آواز آ رہی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں بتحقیق تمہیں بہت زیادہ کر کے پلٹاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار۔ کہاں پر کہہ رہا ہے؟ اپنی پاک اور لاریب اور بے عیب کتاب میں، لئن شکرتم لازیدنکم، لام لام تاکید ہے، لازیدنکم کا لام لام تاکید ہے، ازیدن کے اندر خود دو تاکید اہتمام موجود ہے، یعنی اگر میں ترجمہ کروں دقیق تو یہ بنے گا، بے شک اگر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو بے شک بے شک بے شک اللہ تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو، پھر اللہ کہہ رہا ہے لئن کفرتم، اگر تم نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلا جملہ کیا ہے؟ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر تم نے شکر نہیں کیا تو میں تم سے نعمت کو لے لوں گا۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا، آواز آ رہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم ان کفر تم ان عذابی لشدید، اگر تم نے نعمتوں کا شکر نہیں کیا تو صرف نعمت نہیں لوں گا، سنو میرا عذاب بہت سخت عذاب، میرا عذاب بہت شدید عذاب ہے، میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ سوال، نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کوئی بھی نعمت ہمیں ملے تو اس کا شکر کیا ہوتا ہے؟ اس کا شکر یہی ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور جب نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے تو اس کی نماز پڑھی جائے، اس کی بندگی پڑھی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، یہی ہے نا شکر۔ اور کچھ ہے؟ جی ہاں، شکر کا پہلا مرحلہ ہے شکریہ کہنا، شکر کا پہلا مرحلہ ہے تھینک یو کہنا، شکر کا پہلا مرحلہ ہے جزاک اللہ اور بہت شکریہ اور بڑی مہربانی اور جو جو جملات ہم استعمال کرتے ہیں وہ کہنا، یہ شکر کا پہلا مرحلہ ہے۔ حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے کہ جو نعمت مجھے دی گئی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کروں۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ دیکھوں جس کے لیے آنکھیں دی گئی ہے، کانوں کا شکر یہ ہے کہ کانوں سے وہ سنوں جس کے لیے کان دیے گئے ہیں، زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے وہ بولوں جس کے لیے زبان دی گئی ہے۔ بس 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 اگر جملات کو بدل دوں، اگر جملات کو بدل دوں تو یوں کہوں تو بہتر ہوگا، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھیں حسین پر گریا کرے، زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان یا حسین کرے، ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھوں سے ماتم کیا جائے حسین کا، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں سے علم اور امام بارگاہ کی زیارات کی جائے، زندگی کا شکر یہ ہے کہ زندگی کو حسین کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ یہ شکر عملی ہے اللہ کی دی ہوئی نعمات کا۔ اور ایک اور جملہ سنتے چلیے، لے کر جائیں اس فرش عزا سے، آؤں گا اس بحث پر۔ جتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا شکر کیا جاتا ہے، جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ بس اگر ہم اور آپ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تمام تر نعمات میں سب سے بڑی نعمت ولایت علی ہے، ذکر حسین ہے، ذکر اہل بیت ہے، تو اس نعمت کا شکر بھی سب سے زیادہ کرنا ہوگا۔ ورنہ کیا، ورنہ آواز پروردگار آ رہی ہے، اِنَّا عَذَابِ لَشَدِید، میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے، میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ نعمت کی ناشکری مت کرنا، نعمت کا کفران نعمت مت کرنا۔ بس ہماری زندگی مادی نعمات سے تو بھرپور ہے، اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس پریشانی میں، جس مشکل میں، جس اسٹریس میں، جس ڈپریشن کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جاتی ہوئی، توجہ کیجیے گا، ہم جاتی ہوئی بجلی کو دیکھتے ہیں، چلتے ہوئے پنکھے کو نہیں دیکھتے۔ جب ہم پر مشکلات آتی ہے تب تو واویلا کرتے ہیں، لیکن جب نعمات آ رہی ہوتی ہے تب خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور قرآن ہمیں نفسیاتی طور پر ہمارا علاج کر رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو۔ اللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاحیا بل ارض باد موتہا، اور اللہ ہے کہ جس نے اس مردہ زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا۔ کیا ہے اس آیت کا رب، میرے موضوع کے ساتھ آنے والی گفتگو میں بیان کروں گا۔ موضوع کیا ہے؟ دین کو جو زندہ کیا ہے اس میں اہل بیت کا کردار کیا ہے، دین کی زندگی میں آل محمد کا کردار۔ لیکن آج کی گفتگو مقدمات کی حد تک رہے گی۔ میری پوری زندگی نعمات سے بھری پڑی ہوئی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے سے مجھ پر نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں ہوں کہ جو نعمتوں سے غافل نظر آتا ہوں، غفلت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہوں، غفلت میں شرابور نظر آتا ہوں، غفلت میں مبتلا نظر آتا ہوں۔ اب پروردگار عالم جب مجھے غفلت سے نکالنا چاہتا ہے تو اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ میں غفلت سے بیداری کا سفر طے کر سکوں۔ یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ انسان جو غفلت میں مبتلا ہے اسے بیداری کی طرف لے کر آنا۔ بس مادی نعمات سے بڑھ کر اللہ نے مجھے کچھ نعمات دی ہے، مادی رزق سے بڑھ کر اللہ نے مجھے کچھ رزق دیا ہے، جسے مانوی نعمات کہا جاتا ہے، جسے مانوی رزق کہا جاتا ہے۔ اور ان مانوی رزق میں بھی، ان مانوی نعمات میں بھی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور پہلی نعمت کا نام ہے امام، اور دوسری نعمت کا نام ہے امام کا ذکر۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے شکر بھی اتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا جب امامت کا تعارف کرا رہے ہیں تو کس انداز میں کرا رہے ہیں؟ سنو، امام وہ ہوتا ہے کہ جو تمہارا شفیق باپ ہے، جو تمہاری رحم دل ماں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے، جو تمہارے بھائی سے زیادہ تمہارے لیے دل سوز ہے۔ اس انداز میں جب امام کا تعارف کرا رہے ہیں، امامت کا تعارف کرا رہی ہے اس انداز میں، لیکن جب بھی کوئی حق آتا ہے وہ کوئی فرض لے کر آتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جب بھی کوئی ایک طرف حق ہوتا ہے ایک طرف فرض ہوتا ہے۔ مثال دوں آپ کو، ماں باپ کا فرض ہے کہ ماں باپ بچے کی تربیت کریں، بچے پر فرض ہے کہ بچہ ماں باپ کا احترام کرے، استاد پر فرض ہے کہ استاد شاگردوں کو تعلیم دے، شاگردوں کا فرض ہے کہ استاد کی تعظیم کرے، میرا حق ہے کہ میں آپ کو آل محمد کے معارف بیان کروں، آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھے سنیں، غور و فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں اور مجلس میں حاضر ہو۔ ایک طرف سے حق ہوتا ہے، ایک طرف سے فرض ہوتا ہے۔ آل محمد کا ایک حق بنتا ہے، ایک ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ بھی میرے آٹھویں امام نے مامون کے دربار میں بیان کیا کہ جب امام رضا کو ولی عہدی دی گئی اور ولی عہدی دیے جانے کے بعد مامون یہ چاہ رہا تھا کہ امام آ کر کچھ اس کی تعریف میں جملات ارشاد فرمائے۔ محفل سجا دی گئی، وزراء شرفا کو دعوت دے دی گئی، جب امام رضا سے کہا گیا آئیں اور آ کر خطبہ دے تو امام رضا نے دو جملے کہے، ایک ہمارا تم پر حق بنتا ہے اور ایک تمہارا ہماری نسبت سے فرض بنتا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم تمہاری ہدایت کریں، ہم تمہیں نجات دیں، اور تم پر فرض ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو۔ نعمتیں جتنی بڑی ہوتی جاتی ہیں اتنا انسان کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں گی، جتنی نعمت عظیم ہوتی جائے گی، اتنا شکر کا وظیفہ اور فریضہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب نعمت ہو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کہ جسے نعمت امامت کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے جسے امام کہا جاتا ہے۔ میں اپنے موضوع سے مرتبط ہو رہا ہوں۔ دین کو زندہ کرنے میں اہل بیت کا کیا کردار ہے، پہلے سمجھیں کہ اہل بیت کون ہے، پہلے احساس کریں کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ اور مقام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے بہترین نصاب ہمارے اور آپ کے دسویں امام، امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ نصاب امامت شناسی کا نصاب۔ امام کو ذاکر سے مت سمجھے، امام کو کوئی خطیب کیا بیان کر سکتا ہے، امام کو کوئی عالم کیا بیان کر سکتا ہے۔ آئے امامت کا تعارف امام کی زبان سے سنیں، آئے امامت کا تعارف امام کی زبان سے سنیں۔ ہمارے اور آپ کے دسویں امام زیارت جامع کبیرہ میں امامت کا مکمل تعارف کروا رہے ہیں، جامع تعارف کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، سلام ہو آپ پر اے نبوت کے اہل بیت۔ مقام سمجھے کیا ہے، سلام ہو آپ پر رسالت کی جائیگاہ، جو رسالت کا مقام تھا وہی آپ کا مقام ہے۔ السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اے ملائکہ کے آنے جانے کا مقام آپ پر سلام ہو، اہل بیت کا تعارف۔ و مہبت الوحی و معدن الرحمہ، وہ مقام کے جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ مقام کے جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ کیا تعارف ہے امامت کا، السلام علیکم یا خزان العلم و منتہ الحلم، اے علم کا خزانہ، اے حلم کی انتہا، یا اصول الکرم و اولیاء النعم، اے وہ اصول کے جو کرم کے اصول ہیں، اے وہ اولیاء کے جو نعمتوں کے اولیاء ہیں۔ یعنی زمین پر اگر اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے، اگر زمین پر اللہ کی نعمت نازل ہوتی ہے تو وہ اہل بیت کے وسیلے سے نازل ہوتی ہے۔ اولیاء النعم، السلام علیکم، آئے اہل بیت کے کلام سے مانوس ہوں، اہل بیت کی زبان سے اہل بیت کے مقام کو سنیں، اہل بیت کی جس کی زیارت جامع کبیرہ خود آگے چل کر کہے گی، کلامکم نور، جس طریقے سے قرآن نور ہے اسی طریقے سے آل محمد کا کلام بھی نور ہے۔ اہل بیت کا مقام اہل بیت کی زبان سے سنیں، پھر اس کے بعد بیان کروں گا کہ کس طریقے سے ان مقدس ذوات مقدسہ نے دین کے احیاء میں، دین کی زندگی میں اپنا کردار ادا کیا۔ السلام علیکم یا اصول الکرم، اے کرم کی اصل اور بنیاد۔ السلام علیکم یا اولیاء النعم، اے نعمتوں کے ولی، اے نعمتوں کے سرپرست، آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا عناصر الابرار والدعائم الاخیار، اے نیکوکاروں کے، اے شریف اور پاکیزہ لوگوں کی اصل اور بنیاد، آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکم یا ساست العباد، اے اللہ کے بندوں کی سیاست کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ وارکان البلاد، اے اللہ کے شہروں کو آباد کرنے والے، آپ پر سلام۔ وابواب الایمان وامنا الرحمن وسلالۃ النبیین وصفوۃ المرسلین واترۃ خیرۃ رب العالمین، آپ پر سلام۔ یعنی یہ وہ عظیم نعمت ہے، میں کوشش کروں گا روزانہ اس زیارت جامع کبیرہ کے چند جملات آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا کہ یہ جو امامت کا تعارف زیارت جامع کبیرہ میں بیان ہوا ہے، ان 9 دنوں میں اسے چند چند جملات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں مکمل پیش کر دوں۔ اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں تو سب مل کر صلوات پڑھیں، محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ۔ بس جہاں امام کا وجود اللہ کی نعمت ہے، وہیں پر ہی امام کا ذکر بھی اللہ کی نعمت ہے، اور امام کا وجود جس طرح کا تھا، امام کا ذکر بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ جب ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کے لیے پڑھتے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اے حسین ابن علی، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہیں عن المنکر کیا۔ جب ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، بذل محجتہ فیک، اے حسین ابن علی، آپ نے اپنا خون جگر دے دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی سب کچھ دے دیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، صرف ایک مقصد کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، زیارت اربعین میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حسین ابن علی، آپ نے اپنا خون جگر دے دیا، جس کے لیے ہم عزادار ہوئے، جس کے لیے ہم نے سیاہ لباس پہنے، جس کے لیے ہم نے محفلیں سجائی، جس کے لیے ہم نے امام بارگاہ سجائے، جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ سنیں اور امام کی زبان سے سنیں کہ اس حسین ابن علی نے اپنا خون جگر کیوں دیا، کیوں اس حسین ابن علی نے اپنے اکبر کو قربان کیا، اپنے اصغر کو قربان کیا، اپنے قاسم کو قربان کیا، اپنے اون محمد کو قربان کیا، اپنے عباس علمدار کو قربان کیا، کیوں؟ کیوں وہ حسین ابن علی 28 رجب سے لے کر آج تک سفر میں ہے؟ کیوں؟ سننا چاہیں گے؟ میری زبان سے نہیں سنیں۔ ذاکر کی کیا اہمیت ہے، خطیب کی، عالم کی کیا اہمیت ہے، امام کی زبان سے سنیں۔ اے حسین ابن علی، آپ نے اپنا خون جگر دے دیا، کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَتِ، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے۔ وحیرت زلالت، امت کنفیوژن میں تھی، امت حیرت میں تھی، سرگردان تھی، پریشان تھی، اے حسین ابن علی آپ نے اپنا خون جگر دے دیا تاکہ امت کو حیرت سے، سرگردانی سے، پریشانی سے نکال سکے۔ کیا کام کیا ہے حسین ابن علی، اور صرف کل نہیں نکالا تھا، حسین ابن علی آج بھی حیرت سے نکال رہے ہیں۔ حسین کا ذکر آج بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو، عالم انسانیت کو حیرت سے نکال رہا ہے، سرگردانی سے نکال رہا ہے، پریشانی سے نکال رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ حسین نے کل بھی امت کو ہدایت دی، حسین آج بھی امت کو ہدایت دے رہے ہیں۔ حسین نے کل بھی ڈوبتی ہوئی امت کو کشتی نجات بن کر کنارے لگایا تھا، حسین آج بھی امت کی ہدایت کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی آج بھی امت کی ہدایت کر رہے ہیں، حسین ابن علی آج بھی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ حسین کا فیض، حسین کا کرم، حسین کے خون کی تاثیر آج بھی زندہ ہے۔ لیکن بس پہلی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ ذکر۔ توجہ ہے، اللہ کی، نتیجہ دے رہا ہوں پوری مجلس کا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ فرش رضا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ یا حسین اور یا علی اور یا زہرا، یہ جو ہم اسماء مبارکہ کہتے ہیں، یہ جو ہم اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں، یہ جو ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس جب سب سے بڑی نعمت ہے یہ ذکر، تو اس کا شکر بھی سب سے زیادہ کرنا ہوگا۔ نتیجہ لے لیا آپ نے؟ اب میرا سوال، شکر کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے موجود تھے وہ بعد میں آنے والوں کو بتا دیں، بڑی مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، یہ ہے شکر، یا شکر اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، اس سے برتر بھی کچھ ہے؟ حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اسے صحیح استعمال کیا جائے۔ بس اگر حسین کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس ذکر کا شکر یہ ہے کہ یہاں سے وہ بات کی جائے کہ جو حسین کے مورد نظر ہو، یہاں سے وہ بات کی جائے جسے اہل بیت پسند کرتے ہیں، یہاں پر آ کر وہ عمل کیا جائے کہ جسے اہل بیت قبول کرتے ہیں۔ اور امام حسین کسے پسند کرتے ہیں، کسے قبول کرتے ہیں، یہ زیارت نے بتا دیا، قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے حسین ابن علی، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہیں عن المنکر کیا، آپ نے اپنی بستی کو قربان کر دیا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے۔ آپ نے کیا کیا؟ بزل موجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجعالۃ وحیرت الزلالۃ، گمراہی سے، سرگردانی سے، حیرت سے، پریشانی سے، کنفیوژن سے نکالنے کے لیے آپ نے اپنا خون جگر دے دیا۔ اور کیا تاثیر ہے اس خون کی، اگر کمیت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو سب سے چھوٹی جنگ ہے، فجر سے لے کر عصر تک، وقت کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے دیکھی جائے، کمیت کے اعتبار سے دیکھی جائے تو سب سے مختصر جنگ ہے، لیکن اگر کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے بہتر جنگ نہ ہوئی تھی، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی۔ کیسی جنگ ہے جس کی تاثیر آج تک زندہ ہے، یہاں حسین کا نام آتا ہے وہاں دلوں میں ولولہ ایجاد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فقط ایک حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا فقط مقتل نہیں ہے، کربلا مکتب ہے، مکتب جس کی پیروی کی جاتی ہے، مقتل یعنی جہاں پہ قتل ہو گئے، ختم ہو گیا۔ کربلا مقتل کے ساتھ ساتھ مکتب ہے جہاں پر ہمیں اپنی رہنمائی کے اصول نظر آتے ہیں، کربلا مکتب ہے جہاں پر ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کے اصول نظر آتے ہیں، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں توحید نظر آتی ہے، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں رسالت نظر آتی ہے، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں امامت نظر آتی ہے، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں معاد کے جلوے نظر آتے ہیں، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں قرآن نظر آتا ہے، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں رسالت نظر آتی ہے، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں امامت نظر آتی ہے، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں اخلاق نظر آتے ہیں، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں احکام نظر آتے ہیں، کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں پورا دین نظر آتا ہے۔ کربلا مکتب ہے جہاں ہمیں اسلام نظر آتا ہے، جہاں ہمیں شریعت نظر آتی ہے، جہاں ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نظر آتی ہے، وہ مکتب ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف آخرت کی سعادت نہیں ہے ان آنسوؤں میں، دنیا کی بھی سعادت ہے۔ علی گندابی ایران کا ایک شخص ہے، بدماش، اوباش، ہر طرح کی برائی اور بدکاری اس میں موجود ہے۔ بس بات کو اختتام تک لے کر جا رہا ہوں، سب سے بڑی نعمت ہے یہ ذکر، اور سب سے زیادہ شکر کیا جانا چاہیے اسی ذکر کا، موضوع آپ کے ذہن میں رہے۔ اور اس ذکر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ذکر آج تک نجات دے رہا ہے، یہ ذکر آج تک نجات دے رہا ہے۔ حسین ابن علی، کربلا، یہ آنسو، یہ گریہ، یہ آج تک انسانوں کو نجات دے رہے ہیں۔ علی گندابی، یہ واقعہ، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن شک اور شبہ ہوتا ہے کہ مستند بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے شاگرد آیت اللہ موسوی حمدانی کے، جو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، تفسیر المیزان کا ترجمہ علامہ طباطبائی کی زیر نگرانی فارسی میں کرنے والے ہیں، علامہ طباطبائی کے مورد نظر ہیں، تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی کے مدد گزار ہیں، انہوں نے اس واقعے کی تائید کی ہے۔ ایران کے جتنے بڑے خطیب ہیں اس وقت موجود، تقریباً تمام خطبا نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، نیٹ پر موجود ہے۔ اس واقعے پر آج سے تقریباً بہت سالوں پہلے ایران میں فلم بھی بنائی جا چکی ہے، علی گندابی۔ واقعہ کیا ہے؟ بدماش اوباش شخص ہے جس کا کام ہے لوگوں کو اذیت کرنا، لوٹنا، چوری، ڈکیتی، خراب کاری، برائی۔ ہر رات یہ جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ، اپنے نزدیکیوں کے ساتھ، اسی طرح کی برائیوں اور بدکاریوں میں مگن رہتا ہے۔ جب صبح کو لوٹ کے گھر آتا ہے تو کبھی گھر والوں سے جھگڑا، کبھی زوجہ سے لڑائی، اور کبھی بچوں پر اذیت اور ظلم کرنا، یہ اس کا روٹین ہے۔ اور شام کو اٹھتا ہے، پھر سے اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ زوجہ ہے اس کی مومنہ۔ جب ایک رات کو یہ اپنے حسب معمول انہی کاموں پر جاتا ہے جو اس کا کام ہوتا ہے، اور ایران کے ایک ذاکر، ایک خطیب جسے حاج حسن کہا جاتا ہے، پہلی محرم کی رات ہو جاتی ہے، وہ مصائب پڑھ کر واپسی آ رہے ہوتے ہیں، گھر جانا ہوتا ہے، صبح سے پھر سے مجلسیں ہوتی ہیں۔ حاج حسن دیکھتے ہیں گھر جانے کا صرف وہی رستہ ہے کہ جہاں پر علی گندابی بیٹھا ہوا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس رستے سے گزروں اور علی گندابی مجھے اذیت نہ پہنچائے۔ بڑا سوچتے ہیں حاج حسن، کروں تو کیا کروں، راہ علاج کیا ہے؟ کچھ چیز ذہن میں نہیں آتی، اللہ کا نام لے کر، امام حسین پر توکل کر اسی رستے سے گزرتے ہیں، اور علی گندابی انہیں روک لیتا ہے۔ روک کر پوچھتا ہے، حاج حسن کہاں سے آ رہے ہو؟ حاج حسن کہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر کر کے آ رہا ہوں، مولا کے مصائب پڑھ کر آ رہا ہوں۔ علی گندابی کہتا ہے، تم لوگوں کو کچھ نہیں آتا رونے لانے کے علاوہ؟ لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے؟ آج کل بعض، شاید جسے کہا جائے کہ آزاد فکر افراد، یا یہ کہا جائے کہ آزاد فکر نہیں بلکہ آزاد فکر کو اپنے اوپر طاری کرنے والے اور سوار کرنے والے افراد بھی ایسی باتیں کرتے ہوئے، شاید روشن خیال یا روشن خیال زدہ افراد، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے مغرب بھی فرد، ایک ہوتا ہے مغرب زدہ، یہ زیادہ برا ہے کہ جو ان کی شبیہ بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو خود ڈوبا ہوا ہے، وہ تو ان کی حکومت اور ان کی سلطنت تو خود ڈوبتی جا رہی ہے، وہ تو فلسطین پر جنگ کو چھیڑ کر اس مشکل میں پھنس چکے ہیں کہ اب اس سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں مل رہا، لیکن ہمارے کچھ روشن خیال زدہ افراد ان کی شبیہ اور ان کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ زیادہ برے ہیں، یہ زیادہ بدکار ہیں۔ بہرحال علی گندابی کہتا ہے کہ حاج حسن، تم لوگوں کو رونے رلانے کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا، کچھ اور کام نہیں ہے تم لوگوں کو؟ علی گندابی کے، علی گندابی کا یہ کہنا تھا، حاج حسن کے دل میں امام حسین نے ایک نقطہ ڈالا، اور کیا کہنے اس کریم امام کے۔ حاج حسن کہتے ہیں کہ علی گندابی آج فرق کرتا ہے، آج پہلی محرم ہے۔ علی گندابی نے یہ سنا، اپنے سر کو دیوار پر مار کر کہتا ہے، وائے ہو علی گندابی، تجھ پر پہلی محرم آ گئی اور تو شراب کے نشے میں موجود ہے۔ امام حسین جس کو ہدایت کرنا چاہے ایک لمحے میں اسے ہدایت کر دیتے، صرف کل حر کو ہدایت نہیں کی تھی، امام حسین آج بھی کشتی نجات ہیں، آج بھی مصباح الہدیٰ ہے، آج بھی سفینت النجات ہے، آج بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ یہ فرش عزا امام حسین کی ہدایت کا وسیلہ ہے، امام حسین کے ہدایت اور کرم کے دسترخوان کو فرش عزا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف مادی تبرک نہیں ملتا، اس فرش عزا سے مانوی تبرک بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ جب دنیا بیمار ہو جاتی ہے تو شفا خانے جاتی ہے، جب دنیا بیمار ہو جاتی ہے تو دوا خانے جاتی ہے، لیکن جب ہماری روحیں بیمار ہو جاتی ہے تو ہم حسین کے عزا خانے میں آتے ہیں۔ یہاں سے روح کو شفا ملتی ہے، یہاں سے دل کو شفا ملتی ہے، یہاں سے بیمار عقلوں کو شفا ملتی ہے۔ علی گندابی دیوار پر سر مار کر کہتے ہیں، اے گندابی تجھے شرم نہیں آتی؟ پہلی محرم ہو گئی، اور اب جو ان کا اپنا انداز تھا، اس انداز میں حاج حسن کے قریب جاتے ہیں چاقو نکال کر، اور کہتے ہیں، حاج حسن یہاں سے تم جا نہیں سکتے جب تک میرے لیے مصائب نہ پڑھ دو۔ حاج حسن کہتے ہیں کہ اب یہ مجھے پھنسا دے گا، کچھ کر دے گا۔ حاج حسن نے جان چھڑانے کی اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو نہ ممبر ہے نہ لوگ ہیں، میں کیسے مصائب پڑھوں؟ مصائب کے لیے تو ممبر چاہیے ہوتا ہے، بیٹھوں کہیں پر مصائب پڑھوں؟ علی گندابی کہتا ہے، اے حاج حسن آؤ، میں تمہارے لیے ممبر بنتا ہوں، اپنے گھٹنوں کو زمین، اپنے زانوؤں کو زمین پر رکھا، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا، اور چار زانو بیٹھ کر کہا، اپنے دو ہاتھ اور دو پاؤں پر بیٹھ کر کہا، آؤ میری پشت پر بیٹھو اور میری پشت پر بیٹھ کر حسین کے مصائب پڑھو۔ علی گندابی نے حضرت عباس کے مصائب، حاج حسن نے حضرت عباس کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ حاج حسن کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ ممبر ہلنا شروع ہو گیا، جب میں نے نیچے دیکھا تو یہ علی گندابی جو کل تک گنہگار شخص تھا، آج زارو قطار سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے۔ حاج حسن بھی گھر گئے، علی گندابی بھی گھر آیا، اپنی زوجہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب جب زوجہ نے روتے ہوئے دیکھا، کل تک جسے غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا دیکھتی تھی زوجہ، آج اسے روتے ہوئے دیکھا، پریشان ہوئی، کہا کیا ہوا، اب کون سا گناہ کر کر آئے ہو کہ جس گناہ کی وجہ سے آج تم رو رہے ہو؟ کس کو لوٹ کر آئے ہو؟ کس کو مار کر آئے ہو؟ علی گندابی کہتے ہیں کہ اب میں حسین کے در سے وابستہ ہو گیا ہوں اور سدھرنے کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ زوجہ پریشان ہوئی، یقین نہیں آیا، لیکن علی گندابی نے زوجہ کو کہا کہ میں اسی وقت کربلا جانے کا ارادہ کرتا ہوں، اگر تم مجھے معاف کر دو تو، اگر تم میری غلطیوں پر مجھے بخش دو تو۔ اپنے بچوں سے بھی نہیں ملے، زوجہ نے معاف کیا لیکن ایک شرط پہ معاف کیا، مومنہ خاتون تھی، کہا میری شرط یہ ہے کہ جب میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچو تو میرا سلام میرے مولا کو پہنچا دینا۔ اب امام حسین کس طرح ہدایت کرتے ہیں دیکھیں۔ علی گندابی ہمدان سے نکلے اور پہنچے ہیں کربلا، سید الشہداء کی بارگاہ میں معافی مانگی، اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور اس کے بعد گئے نجف۔ امام حسین نے کیا کرم کیا، آیت اللہ مرزا شیرازی سے ملاقات ہوئی اور آیت اللہ مرزا شیرازی کے خادم بن گئے۔ کون مرزا شیرازی کے؟ جن کے تمباکو کے فتوی والا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، کہ جب انہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا اور اس کی وجہ سے पूरे के पूरे इंग्लैंड की जो कंपनियां थी कि जो ईरान में आकर अपना होल्ड जमाना चाहती थी और उसके मुताबिक अपनी सियासत के मुताबिक वहां पर कब्जा करना चाहती थी, आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी ने तंबाकू की हुरमत का फतवा दिया और उनके पूरे के पूरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। वो आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी अजीम मुज्तहिद की खिदमत में ये अली गंदावी पहुंच जाते हैं और आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी के खादिम बन जाते हैं। बस आखिरी बात, एक दिन आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी दर्स दे रहे होते हैं, 11-12 बजे का वक्त होता है। आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी के पास इमाम हुसैन क्या मकाम देते हैं, हजरत अब्बास पर आंसू बहाना इंसान को कहां पहुंचा देता है, किस मकाम तक ले जाता है। तवज्जो है, सबसे बड़ी नेमत है ये जिक्र। जब सबसे बड़ी नेमत है ये जिक्र तो इस जिक्र का शुक्र भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ी नेमत है अगर ये जिक्र तो इस नेमत का सवाल भी सबसे सख्त किया जाएगा। अगर सबसे बड़ी नेमत है ये जिक्र तो इसका शुक्र भी सबसे ज्यादा अदा करना जरूरी है। आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी के पास खबर लाई जाती है कि एक आलिम दीन का नजफ में इंतकाल हो गया है, मशहूर आलिम दीन। आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी कहते हैं कि हरम में उस मकाम पर के जहां पर जायरीन गुजर के जाते हैं ना, उस मकाम पर एक कब्र खोदी जाए, मैं जोहर और असर की नमाज के बीच में नमाज पढ़ाऊंगा उस आलिम की और उस आलिम को उस मकाम पर दफनाया जाएगा जहां से अमीरुल मोमिनीन के जायरीन गुजर के जाते हैं। जोहर की नमाज के लिए आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी खड़े हुए कि खबर लाई गई कि वो आलिम दीन को दोबारा से हमने डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी सांसें बहाल हो गई है और अब हम इस कब्र को दोबारा से बंद कर रहे हैं। आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी ने कहा नहीं, अल्लाह की कोई मसलहत होगी, कब्र को खुला रहने दो। जोहर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ने के बाद, ज़ियारत पढ़ने के बाद आहिस्ते आहिस्ते करके लोग जाने लगे, लेकिन सब देख रहे हैं कि अली गंदाबी सजदे में मौजूद है। वो गुनहगार शख्स जो लोगों की नामूस को लूटता था, वो गुनहगार शख्स जो शराब के नशे में रहता था, वो गुनहगार शख्स जो अपने घर वालों को अजियत देता था, जब हुसैन के जिक्र में सिदके दिल के साथ आ गया, ना सिर्फ ये कि तमाम बुराइयां छूट गई बल्कि उस मकाम तक पहुंच गया कि इमाम जमाना के वक्त के नाइब आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी का खादिम बन गया। और क्या मकाम मिला आप सुने, सजदे से सर नहीं उठा रहा। जब हिलाया गया तो देखा गया कि अली गंदाबी नजफ में अमीरुल मोमिनीन के हरम में अपनी जान अपने परवरदिगार के सुपुर्द कर चुका है। आयतुल्लाह मिर्जा शिराजी कहते हैं ये सजदे में दुआ कर रहा था कि परवरदिगार वो मकाम के जहां से अमीरुल मोमिनीन के जायरीन के कदम गुजरेंगे उसके नीचे मेरी कब्र को करार दे दे। अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल कर लिया, अमीरुल मोमिनीन ने इसकी इल्तिजा को कबूल कर लिया। क्या मकाम दे दिया ना, तसव्वुर तो करें, क्या मकाम दे दिया गुनहगार तरीन फर्द को, क्या मकाम दे दिया, क्या अजमत दे दी इमाम हुसैन ने, क्या अजमत दे दी अमीरुल मोमिनीन ने, क्या अजमत दे दी इस जिक्र ने। अली गंदाबी को उसी मकाम पर दफना दिया गया और आज तक उस अजीम इंसान की कब्र वहां पर मौजूद है। यह हुसैन का करम आज तक जारी है। यह हुसैन कि जिसने सिर्फ अपनों पर करम नहीं किया, अपनों पर, परायों पर, सब पर करम किया, जो रंग नहीं देखता, जो नस्ल नहीं देखता, जो कौम कबीला नहीं देखता वो हुसैन, जो आने वालों से मजहब तक नहीं पूछता वो हुसैन, जो सबको नवाजता है वो हुसैन, लेकिन उम्मत ने इस हुसैन को मदीने में रहने नहीं दिया। इमाम हुसैन जब वलीद के दरबार में पहुंचे हैं और वलीद ने बैयत का मुतालबा किया, इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी और उस मोहलत को मांगने के बाद इमाम हुसैन अपने नाना की कब्र पर गए हैं और नाना से इस तरह विदा किया जिस तरह आज से पहले विदा नहीं किया। ابھی بھی جو حج کا موسم گزرا ہے جو زائرین روضہ رسول پر جاتے ہیں ودا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ سب کربلا گئے ہوں گے، جو کربلا نہیں گئے اللہ انہیں مولا حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، مرنے کے بعد ہمیں مولا حسین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جب کربلا جاتے ہیں، جب مشہد جاتے ہیں آخری زیارت کے لیے جاتے ہیں، پلٹ پلٹ کر حرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دل کتنا تنگ ہوتا ہے، کہاں ہماری امام سے محبت، کہاں حسین کی رسول سے محبت۔ حسین رسول کی آخری زیارت کے لیے آئے ہیں اور اب اس طرح ودا کر رہے ہیں جس طریقے سے حسین بچپن میں رسول کے سینے پر سوتے تھے، اس طریقے سے نانا کی قبر سے لپٹ گئے اور آنکھ لگ جاتی ہے اور رسول خدا خوف مرا کر کہتے ہیں حسین جلدی کرو، بچپن کا وعدہ نبھانے کے لیے جلدی کرو۔ حسین ابن علی رسول خدا کی قبر مطہر سے امام حسن کی قبر پر جاتے ہیں، بھائی کو ودا کرتے ہیں، بھائی سے خدا حافظی کرنے کے بعد اب یہ بچہ اپنی ماں کی قبر پر جا رہا ہے۔ حسین ابن علی فاطمہ زہرا کی قبر پر جاتے ہیں، السلام علیکی یا امہ، روایت کے جملے ہیں، قبر سے آواز آتی ہے علیک السلام یا شہید الام یا غریب الام یا قتیل الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر سلام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر سلام، اے ماں کے قتیل بیٹے تجھ پر سلام۔ آزا خانے سچ چکے، کہا میرا غریب خانہ، کہا امام زمانہ کے قدم، کہا میرا غریب خانہ، کہا حسین کی ماں کے قدم۔ آزا خانے سج چکے ہیں، مجلسیں شروع ہو چکی ہے، اب اپنی زندگی سے زیادہ حسین پر گریا کرنے کی، حسین پر مجلس کرنے کی فکر ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے، خدا آپ کے آنسوؤں پر رحم کرے۔ امام حسین گھر پر آئے، شہزادیوں کو حکم دیا کہ سفر کی تیاری کرے، سفر کی تیاری کی گئی۔ 28 رجب کو یہ کاروان تیار ہوا اور اب یہ کاروان مدینے سے مکے کی جانب سفر کرنے لگا ہے، لیکن عزادارو اس کاروان میں زینب و ام کلثوم بھی ہے، اس کاروان میں بچے بھی ہیں، اس کاروان میں بیبیاں بھی ہیں۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، جب یہ کاروان جانے کی تیاری کر رہا ہے، آخری وقت آیا، کاروان تیار کھڑا ہوا ہے، بیبیوں کو حکم دیا گیا، آؤ بیبیوں آؤ، ایک ایک کر کے اماریوں پر سوار ہو۔ ام رباب آئی، اماری پر سوار ہوئی، ام کلثوم آئی، بی بی کو اماری پر سوار کیا گیا، ام فروہ آئی، بی بی کو اماری پر سوار کیا گیا، آخر میں ایک بی بی آئی، ایک طرف سے حسین بڑے، ایک طرف سے عباس بڑے، ایک طرف سے اکبر بڑے۔ یہ کون سی بی بی ہے جس کا سایہ آسمان نے نہ دیکھا؟ ارے علی کی بیٹی زینب، علی کی بیٹی زینب ہے۔ شہزادی گھر سے نکلی، عباس نے آواز لگائی، واہ حجابہ، یہ نانا کا مدینہ ہے، سب زینب کی حرمت کا خیال کرنے والے ہیں، بڑے احترام سے بی بی کو اماری پر سوار کرایا گیا۔ اور روایات نے ایسے ہی لکھا ہے، جب بھی کاروان رکتا تھا عباس آگے بڑھتے تھے، اکبر آگے بڑھتے تھے، قاسم آگے بڑھتے تھے، اونو محمد آگے بڑھتے تھے، خود میرے آقا حسین آگے بڑھتے تھے۔ بیبیوں کو ادب اور احترام سے اماری سے زمین پر لے کر آتے تھے، اور بی بی زینب کا جب وقت آتا تھا، ایک دفعہ شامیادے لگا دیے جاتے تھے تاکہ کسی نامحرم کی نگاہیں تاکہ کسی نامحرم کی نگاہیں زینب کبریٰ پر نہ پڑ سکے۔ پردہ سلامت ہے، چادر سلامت ہے، حرمت سلامت ہے، لیکن اتنا خیال کہ کوئی حجاب کے باوجود زینب کو نہ دیکھ سکے۔ جناب زینب نے بڑے اہتمام کے ساتھ سفر کیا، لیکن عزاداروں جب 11 محرم آئی، حکم دیا گیا بیویوں کو سوار کرایا جائے، ساری بیویاں کبھی دائیں جانب دیکھتی تھی، کبھی بائیں جانب دیکھتی تھی، کبھی ام فروا قاسم کو ڈھونڈتی تھی، کبھی ام لیلہ اکبر کو ڈھونڈتی تھی، لیکن جناب زینب نے کہا بیویوں فکر مت کرو، میں زینب تمہیں سوار کراؤں گی، میں زینب تمہیں سوار کراؤں گی۔ جناب زینب آگے بڑھتی تھی، ایک ایک بی بی کو سہارا دے کر سوار کراتی تھی۔ وہ وقت بھی آیا جب بیمار امام کو بھی سوار کرا دیا، بس مجلس ختم ہو گئی، مولا آپ کا پرسا قبول کرے۔ ایک وہ وقت آیا جب جناب زینب ہماری پر سوار ہونا چاہتی، جب جناب زینب ہماری کی بلندی پر سوار ہونا چاہتی ہے۔ ارے دیکھا نہ عباس، نہ اکبر، نہ قاسم، نہ حسین، زینب ہماری پر سوار ہوئی، دریا کا رخ کیا، واہ باسا، واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔